الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم من عمل صالحا من ذكر او انثى جس نے بھی نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت ہو وہو مؤمن اور وہ ایمان والا ہو فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. حیات طیبہ کا مطلب ہوتا ہے کامیاب زندگی، ایسی زندگی کہ جس میں کامیابی ہو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، عزت ہو جس کے بعد ذلت نہ ہو، اللہ رب العزت کا ایسا قرب ہو کہ جس کے بعد دوری نہ ہو، اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. اور یہ نعمت انسان کو بننے اور سنورنے سے نصیب ہوتی ہے. جو صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ تصوف و سلوک کی بنیادی تعریف یہی ہے، تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر اور باطن کی تعمیر، اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجانا اور اپنے باطن کو اللہ کی معرفت سے منور کرنا، اس کا نام تصوف و سلوک ہے. گناہوں سے بچ کر اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کرنا. چنانچہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تصوف کا بنیادی مقصد یہ ہے، تصوف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو معاصی سے نفرت نصیب ہو جائے، گناہوں کی نفرت دل میں بیٹھ جائے. اور حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. جیسے سونے کا کھوٹ پگھلا کے نکالا جاتا ہے، انسان کے من کا کھوٹ نفس کو مجاہدوں میں ڈال کے نکالا جاتا ہے. جب تک یہ کھوٹ نہیں نکلے گا تب تک انسان کو پاکیزہ زندگی نصیب نہیں ہوگی. تو گویا اخلاق ذمیمہ نکل جائیں اور اخلاق حمیدہ انسان کے اندر آ جائیں، اس کی عادتیں سنور جائیں، اس کے اندر آداب زندگی اچھے ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے زحمت بننے کی بجائے رحمت بن جائے. یہ تصوف سلوک کا بنیادی مقصد ہے. گناہوں سے اس وقت تک انسان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کو معیت کا استحضار نصیب نہ ہو. توجہ فرمائیں، اس میں ایک سمجھنے والی بات ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کا علم، تو ہر مومن کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو علم کی حد تک تو ہر بندے کو معلوم ہے، لیکن یہ چیز مستحضر بھی ہو جائے، ہر وقت انسان کی کیفیت ایسی ہو، اس کا حال ایسا بن جائے کہ ذہن میں ہر وقت یہ بات یاد رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھ پیتے ہیں، جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ استحضار حاصل ہو جانا، اس کے لیے ذکر و مراقبے کی ضرورت ہوتی ہے، مشائخ کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. جن لوگوں کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے پھر ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. ایک آدمی انگوروں کے باغ کے قریب سے جا رہا تھا، اس کا جی چاہا کہ میں کچھ انگور توڑ کے کھاؤں، مگر اسے ڈر تھا کہ باغ کا مالک کہیں آ نہ جائے، تو اس نے اپنے بیٹے کو راستے پہ کھڑا کیا کہ بیٹے یہاں کھڑا ہو، میں انگور توڑنے جاتا ہوں، اور اگر تم دیکھو کہ کوئی آ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو مجھے اشارہ کر دینا، آواز دے دینا، میں باغ سے نکل آؤں گا. چنانچہ یہ آدمی جیسے ہی انگور کے اس درخت کے پاس پہنچا، بیل کے پاس، اور اس نے انگور کے گچھے توڑنے کا ارادہ کیا تو بچے نے شور مچانا شروع کر دیا. اس نے کہا یا ابی احد یرونا، اے ابا جان، اے ابا جان، کوئی ہمیں دیکھتا ہے؟ تو باپ واپس آیا، جب آ کے دیکھا تو وہاں تو کوئی بندہ نہیں تھا. اس نے پوچھا کہ تم نے کیوں کہا کوئی ہمیں دیکھتا ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، ہمیں انسانوں میں سے تو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن انسانوں کا پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے استحضار حاصل ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کیفیت کے ملنے کے بعد پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. ایک نوجوان کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتے ہیں حضرت آپ کہتے رہتے ہیں گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، لیکن جب شہوت ہمارے سر پہ سوار ہوتی ہے تو آنکھوں پہ ایسی پٹی بند جاتی ہے کہ اس کو پورا کیے بغیر چین نہیں آتا. تو ہمیں تو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، آپ بتائیں کہ ہم کیسے بچیں. انہوں نے کہا کہ اچھا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا، آپ ایک کام کریں، ایک پیالہ دودھ کا ہے اور یہ بازار کے دوسرے کنارے پر، آپ اس دودھ کو لے جائیں اور فلاں بزرگ کو پہنچائیں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر دودھ گر گیا تو تمہیں سزا ملے گی. اس نے کہا ٹھیک، میں تیار. انہوں نے ایک اچھے طاقتور موٹے تازے آدمی کو ساتھ کر دیا اور کہا کہ راستے میں اگر دودھ گرے تو بھرے بازار میں اس کے جوتے لگانا، اور پیالے کو ذرا اچھی طرح لبریز بھر دیا. اب اس آدمی نے اپنے ہاتھ پہ پیالے کو رکھا، بازار میں سے چل رہا ہے، ہر لمحے اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں دودھ گر نہ جائے. تو لوگوں سے بچتا بچاتا چلتا ہوا بالآخر وہ اس جگہ پر پہنچ گیا اور دودھ ان بزرگوں کو پہنچا دیا. خوشی خوشی واپس آیا حضرت جو کام آپ نے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے کر دیا. انہوں نے کہا بھئی کر تو دیا، یہ بتاؤ کہ آج بازار سے گزرتے ہوئے تم نے بدنظری کتنی کی؟ اس نے کہا حضرت بدنظری کا تو دھیان ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا، مجھے تو فکر تھی کہ اگر یہ دودھ گر گیا تو بھرے بازار میں مجھے رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اب تیرے لیے بات کو سمجھنا آسان کہ اللہ والوں کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے اگر میں نے گناہ کی کوشش کی اور یہ ایمان کا پیالہ چھلک گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ساری مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہ فرما دے، اس وقت جوتے نہ لگیں میرے. اس لیے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آئے، شاید بہاءالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تھے، اور تھوڑا ہی عرصہ ان کے پاس ٹھہرے اور انہوں نے اجازت خلافت دے دی. اب پرانے لوگ جو وہاں سالوں سے مقیم تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم تو اتنے عرصے سے خدمت میں لگے ہیں لیکن جو نوازش اس پر ہوئی وہ نظر ہم پر نہ پڑی. حضرت نے بھی پہچان لیا، چنانچہ حضرت کو ایک دن مہمان زیادہ تھے تو گوشت کی ضرورت زیادہ تھی، انہوں نے چند مرغیاں منگوائیں اور وہ جو معترضین تھے ان میں سے ہر بندے کو ایک چھری دی اور مرغی دی اور کہا کہ بھئی جاؤ اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں دیکھتا کوئی نہ ہو. کوئی دیوار کے اوٹ میں اس کو ذبح کر کے لایا، کوئی درخت کی اوٹ میں ذبح کر کے لایا، سب ذبح کر کے لے آئے. ایک مرغی اس نوجوان کو بھی دی، یہ تھوڑی دیر کے بعد ویسے ہی واپس آ گیا آنکھوں میں آنسو. پوچھا بھئی کیا ہوا؟ حضرت آپ نے ایک کام ذمہ لگایا میں نہیں کر سکا اس کو، نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت آپ نے حکم دیا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کروں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. میں جہاں بھی جاتا تھا میرا پروردگار ہر جگہ مجھے دیکھ رہا تھا تو مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی. تو حضرت نے ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو اتنے سالوں میں تمہاری وہ کیفیت استحضار کی نہ بن سکی جو اس نوجوان کی چند مہینوں میں بن گئی، تو اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ لیتے بیٹھے چلتے پھرتے ہمیں یہ احساس رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ پروردگار ہمیں دیکھتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کچھ سب کچھ اس کی سامنے ہے. بلکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اوپر پروردگار سب جانتا ہے. تو یہ استحضار حاصل ہو جائے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ حضوری کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ ہوتا ہے بے اختیاری، یعنی ایسی کیفیت بن جائے کہ ہر وقت بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محسوس کرے. یہ اگر ہر کسی کو نصیب ہو جائے تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے. فرشتے چلتے ہوئے بندے کو سلام کریں، لیکن یہ کبھی کبھی کیفیت حاصل ہوتی ہے. ایک دوسرا درجہ ہے جس کو بالواسطہ درجہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ انسان زندگی کے جو بھی کام کرے ان کاموں میں اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. ہر کام کو کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں یہ حضوری کا درجہ حاصل کرنا آسان ہے، ہم میں سے ہر بندہ آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ تاجر اپنی تجارت کے وقت میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس بات چیت کرتے وقت اس چیز کا استحضار رکھیں کہ ہمارے اس عمل سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. یہ اگر سوچ ہم نے ذہن میں سوچنی شروع کر دی تو پھر گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. جن لوگوں کو معیت حاصل ہوتی ہے وہ گناہوں سے اس طرح دور بھاگتے ہیں جس طرح کوئی بندہ جنگل کے شیر کو دیکھ کر اس سے دور بھاگتا ہے. شیر کے قریب جانے کا بھی کوئی نہیں سوچتا، ان کو پتہ ہے کہ اگر شیر متوجہ ہوا تو میرا کچھ نہ بچے گا. اسی طرح انسان کو اگر استحضار نصیب ہو تو وہ گناہوں کے قریب جانے کا سوچتا ہی نہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جلال کی ایک نظر مجھ پر پڑ گئی تو پھر میرا کچھ نہیں بچے گا، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. یہ کیفیت حاصل ہو تو پھر قرآن مجید کی کچھ آیتیں اور سورتیں ہمارے لیے سننی مشکل ہو جائیں. قیامت کے دن کے بارے میں بعض ایسی آیات ہیں کہ جو پڑھی جاتی تھیں تو ہمارے مشائخ ان کو سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. ذرا معنی کے دھیان کے ساتھ اس کو بندہ پڑھے تو پھر دل کانپتا ہے کہ اس دن ہم اللہ رب العزت کے حضور کیسے پیش ہوں گے. اس بارے میں ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جو آدمی ذکر و سلوک میں داخل ہوتا ہے تو اس کو تین سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں. پہلی کو فنا فی الشیخ کا درجہ دیا. یہ کیا ہے کہ اس کو ابتدا میں شیخ کے ساتھ ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ بس شیخ کی شخصیت اس کا آئیڈیل بن جاتی ہے. محبت کی وجہ سے اسی کی طرح بننے کو جی چاہتا ہے، زندگی گزارنے کو جی چاہتا ہے. تو جب شیخ کی شخصیت ہر کام میں مد نظر رہے تو یہ کیفیت فنا فی الشیخ ہوگی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان آگے ترقی کرتا ہے اور یہی کیفیت نبی علیہ السلام کے بارے میں ہو جاتی ہے. پھر سنت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں انسان کی سوچ ہوتی ہے میں سنت کے مطابق عمل کروں. چنانچہ نبی علیہ السلام کی شخصیت پیش نظر رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت وہی دھیان دیتا ہے، یہاں تک کہ شیخ عبدالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر نبی علیہ السلام کی شخصیت پل بھر کے لیے میری نظر سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مومن ہی نہ سمجھوں. ایسی کیفیت تھی ان کی، ہر وقت دھیان میں رہتی تھی. اللہ اکبر. اسی کیفیت میں پھر ہمارے مشائخ نے نبی علیہ السلام کی محبت میں عجیب اشعار کہے ہیں. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتے میں مٹھڑی نت جان بلب ہوتے خوش وسدا وچ ملک عرب اتے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں
تیرے نام تو مفت وی کاندڑیاں تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیرے دردیاں کتیاں نال ادب ات میں مٹھڑی نت جان بلب خوت خوش وسدا وچ ملک ار. چنانچہ یہ کیفیت ہوتی ہے. اسی کیفیت میں شاید پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اشعار کہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لون لون وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں. تو بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے. پھر انسان قدم آگے بڑھاتا ہے اور اس کی یہی کیفیت اللہ رب العزت کے بارے میں ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان اس کے پیش نظر، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت ہر آن اللہ رب العزت کا رہتا ہے دھیان. یہ وہ انسان ہوتا ہے جن کے بارے میں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، لیٹے بیٹھے کھڑے ہر وقت یہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اس کو فنا فی اللہ کی کیفیت کہتے ہیں. ایک لمحہ بھی ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، بلکہ امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس بندے کو فنائیت قلبی نصیب ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ایسا دھیان نصیب ہوتا ہے کہ اگر اسے ہزار سال کی عمر دیں اور وہ ہزار سال میں اللہ تعالیٰ کو بھولنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی نہیں سکتا، بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے. کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. بعض اوقات دل کا تعلق ہوتا ہے نا ایسے کہ انسان کچھ چیزیں بھولنا چاہتے ہیں بھولتے ہی نہیں. کہنے والے شاعر نے کہا روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں. تو بندہ بھلانا بھی چاہتے ہیں تو نہیں بھلا سکتا. اللہ رب العزت کی یاد اس طرح انسان کے من میں اتر جاتی ہے. اس کیفیت کو پانے کے ہم اور آپ سب کے سب متلاشی ہیں، متمنی ہیں. اسی مقصد کے لیے آج یہاں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آپ کی ایسی یاد نصیب ہو جائے کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمارا غفلت میں نہ گزرے. چونکہ مشائخ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، کہ یوں سمجھو کہ جو لمحہ اللہ رب العزت سے غفلت میں گزر گیا گویا کہ وہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا. تو ایک لمحہ بھی انسان اللہ رب العزت سے غافل تھا. ہمارے اکابرین کو یہ نعمتیں نصیب تھیں، آج ہم بھی اللہ رب العزت سے انہی نعمتوں کو مانگنے کے لیے اکٹھے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان اکابر کی اخلاص اور ان کی حضوری کا ایک ذرہ ہم فقیروں کو صدقہ سمجھ کر ہی عطا فرما دیجئے. حضرت اکبر ثانی رحمت اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. شریعت و طریقت کی بات لکھتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں انسان کو اعضاء و جوارح کو مجبور کرنا پڑتا ہے. مثلا اذان ہوئی، اب اپنے آپ کو مجبور کر کے لے چلو مسجد میں کہ بھئی مجھے اللہ کا فرض ادا کرنا ہے. لیکن اگر یہی بندہ طریقت میں لگ جائے تو اب اس کے اعضاء اور جوارح اس کو عبادت کے لیے مجبور کر دیں گے. یہ فرق ہوتا ہے کہ تہجد کے لیے الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دل کے اندر ایسا الارم فٹ ہوتا ہے کہ اپنے وقت پہ انسان کو بستر اچھال دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. تو جب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت مضبوط ہو جائے تو پھر عبادت کرنی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ انسان عبادت کو خوش ہو کر کرتا ہے. مبتدی کے لیے عبادت دوا کی مانند، دوا پینی مشکل ہوتی ہے، کڑوی لگتی ہے، تو مبتدی کے لیے عبادت دوا کی مانند ہے اور منتہی کے لیے عبادت غذا کی مانند ہے. اب غذا کھائے بغیر چین نہیں آتا. آج آپ کو ناشتہ نہ دیں تو دوپہر کے وقت آپ کا جی چاہے گا کہ ہم بازار جا کے کھائیں، اور وہاں بھی نہ جانے دیں تو شام کو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو. وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا. جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی جب انسان کا دل صحت مند ہو جاتا ہے، سلیم ہو جاتا ہے، تو عبادت کے لیے وہ اس طرح انسان کو مجبور کر دیتا ہے. اس کا دل کہیں اور لگتا ہی انسان کی. اور یہ پوری زندگی کا کام، یہ کوئی ہفتے مہینوں کی بات نہیں ہے. پوری زندگی انسان سلوک طے کرتا رہے تو بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. یہ تمام نہیں ہوتا، ناتمام ہی رہتا ہے. اللہ اکبر. اے برتر از قیاس و خیال و وہم و گمان، وز ہرچے گفتہ ایم نوشتیم خاندہ ایم، منزل تمام گشت بپایا رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصفے تو ماندہ ایم. اے خیال گمان اور وہم سے بھی بالاتر ہستی، یعنی اللہ رب العزت، جو کچھ کہا گیا، لکھا گیا یا پڑھا گیا، تیری شان اس سب سے بلند تر ہے. اور منزل آگئی، عمر مکمل ہو گئی، لیکن ہم تو ابھی تک تیری صفات میں سے ایک صفت کے اندر ہی گھومتے رہے، ایک صفت کا بھی حق ادا نہ کر سکے. تو اللہ رب العزت تو ایسی ذات ہے. تو حیات طیبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی زندگی مل جائے جو گناہوں کی علائی سے پاک ہو جائے اور اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی بن جائے. اللہ رب العزت بڑے کریم ہے. بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا عمل کرتا ہے تو وہ بڑے مہربان ہوتے ہیں. آپ بندہ نوازی کی انتہا دیکھیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے، ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کوشش کو ٹھکرایا نہیں جائے گا، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے ان عملوں کو لکھیں گے. اب ذرا توجہ کیجئے، وقت کا بادشاہ ہونا تو وہ اپنے کلرکوں کے ذمہ لگاتا ہے کہ تم حساب کتاب رکھو، لکھو ان چیزوں کو، وہ خود نہیں لکھتا. اللہ تعالیٰ کے بھی فرشتے ہیں، منشی کا کام کرنے کے لیے ہر بندے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدردانی کا اندازہ لگائیں کہ لکھنے کے عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں. اے میرے بندے، تم جو عمل کر رہے ہو، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ان عملوں کو لکھواتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بندے کے لیے قدردانی کی انتہا ہے کہ اللہ رب العزت نسبت اپنی طرف فرمائے اس عام کی جو منشیوں اور کلرکوں کا کام ہوتا ہے. اے میرے بندے ہم تیرا ریکارڈ دکھوا رہے ہیں، ہم تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اس لیے فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے. طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرائض سے قرب کیوں نہیں ملتا؟ بھئی فرائض سے بھی ملتا ہے، فرائض کے ساتھ جو نوافل بھی پڑھے اس کو اور زیادہ قرب ملتا ہے. اس کی مثال ایسے لکھ کہ ایک ملازم ہے جو روزانہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، اگر 8 گھنٹے وہ کرے اور ٹھیک کرے تو بھی اچھا لگتا ہے، لیکن 8 گھنٹے کے بعد اپنے ذاتی وقت میں بھی اگر کوئی کام کر رہا ہو پھر بہت پیارا لگتا ہے. تو نوافل پڑھنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے ذاتی وقت میں سے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالا، اب اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا لگتا ہے. اب آپ کا گھر میں چپڑاسی ہو اور آتے ہوئے کبھی شہد لے کے آئے اور یہ ایک جگہ اچھا شہد مل رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کی ضرورت ہے تو میں آپ کے لیے لے آیا ہوں، تو اس چپڑاسی کے ساتھ آپ کا پھر دوستانہ تعلق ہو جائے گا، آپ کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ میری ضرورت کا خیال رکھتا ہے. کام اس نے چھوٹا سا کیا مگر آپ کے دل میں اس نے اپنی جگہ بنا لی. اسی طرح نوافل پڑھنے والا اگرچہ عمل مختصر کر رہا ہوتا ہے مگر اللہ رب العزت کے ہاں وہ بڑا مقام پا لیتا ہے. آج کل کے نوجوانوں کو تو فرض نمازوں میں جو نوافل ہیں وہ بھی پڑھنے بوجھ نظر آتے ہیں. جیسے ایک آدمی کو بخار ہو اس کے لیے اٹھنا مشکل، چلنا مشکل، بوجھ اٹھانا مشکل، دوڑنا مشکل، اس لیے کہ بیمار جو ہے. اسی طرح جو روحانی بیمار ہوتا ہے اس بندے کے لیے عبادت کرنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں خشوع ہے، ان کے لیے ہلکی ہوتی ہے نماز ادا کرنا، ان کا جی چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، تھکتے نہیں ہیں. اور جن کے دل بیمار ہوتے ہیں ان کو مصیبت ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھنی مصیبت ان کے لیے. اور بعض نوجوان تو آ کے کہتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا. اب یہ دعا مانگنے کو دل نہ کرنا ایک انتہائی خطرناک بیماری کی علامت ہے کہ یہ انسان باطنی طور پر بہت خطرے کی حالت میں ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کوئی دل نہیں کرتا. ان تمام بیماریوں کا علاج مشائخ کے پاس آ کر جو ذکر و سلوک ہم سیکھتے ہیں اس کے کرنے میں ہے. تاہم انسان اپنی زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ اپنا وقت گزارے. یا تو انسان مصیبت میں ہوگا تو صبر کرے، اور اگر اللہ کی نعمتوں میں ہوگا تو شکر ادا کرے. صبر اور شکر یہ دو پر ہیں جن سے پرواز کر کے انسان اپنے پروردگار کی رضا والی منزل کی طرف جاتا ہے. کتنی بار انسان کو صدمے ملتے ہیں، لوگ دکھ دیتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، ایسے موقع پہ حرف شکایت زبان پر لانے کی بجائے انسان صبر کر کے اپنے اللہ سے اجر کو امیدوار رہے. عوام الناس کے نزدیک جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ خود دیکھیں کہ ایٹم کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، جب ٹوٹتا ہے تو کتنی طاقت دکھاتا ہے اور اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے. جس ملک کے پاس ہو وہ ملک اپنے آپ کو بڑا مضبوط ملک سمجھتا ہے. تو دیکھو چھوٹی سی ایک چیز ٹوٹی اور اس نے کتنی طاقت کا اظہار کر دیا. تو جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے اور بندہ اس کے اوپر صبر کر لے تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے روحانی طاقت نصیب ہو جاتی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، ان کی بیوی بہت زیادہ نیک تھی. وہ ایک دن کہنے لگی کہ میں نے اتنا درود شریف پڑھا لیکن مجھے کمی نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، تو اگر آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں اور مجھے زیارت نصیب ہو جائے تو زہ نصیب. انہوں نے کہا ایک کام بتاتا ہوں، کرنا پڑے گا. جی بتائیں. ان کا آج جمعہ، نہا دھو کے اور اچھی طرح بند سنور کے دلہن والے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھنا. وہ سیدھی سادھی اللہ کی بندی، اس نے سمجھ لیا ہاں ایسے ہی کرنا. چنانچہ وہ نہائی دھوئی، پرانے دلہن کے کپڑے نکالے اس نے اور وہ پہن کے خوب سرخی پاؤڈر لگا کے بیٹھ گئی. اب یہ بڑے میاں جو تھے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی اور اس عورت کے اپنی بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے اور بھائی کو جا کر کہا کہ بھئی میری عمر دیکھ لے اور بہن کی عمر دیکھ اور بہن کا حال دیکھ لے. اب بھائی کو تو سن کے بڑا غصہ آیا کہ چنانچہ وہ آیا اور جب اس نے اپنی بہن کو دیکھا کہ کمر تو دوری ہے، ہڈیاں ایسی ہو گئیں بسیدہ اور بالکل دلہن بنی بیٹھی ہے، اس نے تو خوب ڈانٹ پلائی کہ منہ میں تیرے دانت نہیں، پیٹ میں تیرے آنت نہیں اور تو دلہن بنتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی. اتنی ڈانٹ پلائی کہ بیچاری کو بہت صدمہ ہوا، روئی، بہت روئی. بھائی تو چلا گیا اور یہ روتے روتے سو گئی. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اسی نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا. خیر جب حامد آئے تو اس نے ان کو کہا کہ بھائی مقصد تو مجھے حاصل ہو گیا مگر یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے کہنے پر تو میں نے سارا کچھ کیا اور آپ ہی نے جا کے میرے بھائی کو بتا دیا. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی اچھی زندگی گزاری، کبھی میں نے تمہیں دکھ نہیں آنے دیا، صدمہ نہیں آنے دیا، اتنی عبادت تم نے کی مگر مقصد حاصل نہ ہوا، تو میری بات سمجھ میں آئی کہ جب تک تمہارا دل نہ ٹوٹے گا اللہ کی خاص رحمت تمہارے اوپر نہیں برسے گی. تو میں نے اس کے لیے یہ ایک بہانہ بنا لیا، بھائی نے ڈانٹ پلائی، تمہارا دل ٹوٹا اور اس دل کے ٹوٹنے پر اللہ نے تمہیں رحمت کی نظر سے دیکھا، تمہارے مقصد کو پورا کر دیا. تو یہ جو زندگی میں صدمے آتے ہیں نا، کبھی خاوند نے ڈانٹ پلا دی بغیر وجہ کے، کبھی ساس نے بغیر وجہ کے ذلیل کر دیا، کبھی کسی دوست نے دھوکہ دے دیا، اس قسم کے جتنے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو توڑتے ہیں، اگر اس وقت صبر کر لیا جائے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت کی نظر بندے پر پڑتی ہے. اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور نعمتوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. ایک صاحب تھے اپنے شیخ کو لکھتے تو وہ فرماتے تم اللہ کا شکر ادا کرو، حتیٰ کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتیں ملتی حالات اچھے ہوتے حالات برے ہونے شروع ہو گئے، پھر بھی اللہ تعالی پھر بھی ان کے شیخ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو. حتیٰ کہ ایک موقع پر اس کے پاس وسائل نہیں تھے قرض دینا تھا، تو قرض والوں نے پولیس کو کہہ دیا، پولیس نے بہت اس کو دلیل کیا، اس نے پھر لکھا شیخ نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو. اور حالات ٹائٹ ہو گئے، پولیس پکڑ کے لے گئی اور انہوں نے یہودی کے ساتھ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا. اس نے وہاں سے پیغام بھیجا اپنے شیخ کو کہ حضرت اب تو یہودی کے ساتھ جیل کے کمرے میں بند ہوں، اب کیا کروں؟ فرمایا اب بھی شکر ادا کرو. تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت جیل میں ہوں، یہودی کے ساتھ ہوں، اب بھی شکر ادا کروں؟ شیخ نے جواب میں لکھا کہ ہاں شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تم سے ہدایت لے کر اس کافر کو دے دے اور اس کا کفر تمہارے اندر ڈال دے. اللہ نے ابھی بھی تمہیں ہدایت پر رکھا، تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر واقعی کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے، جتنا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے. تو ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے اتنا تھوڑا ہے. آج نیکی بہت سستی ہے، بہت آسان ہے. آپ دیکھیں انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے پڑھنے پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب عام حالات میں فرعون کا لفظ کہیں، شیطان کا لفظ کہیں، قارون کا لفظ کہیں تو یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ تھے جن کے نام ہیں، لیکن اگر انہی ناموں کو قرآن پاک میں پڑھیں، ان قارون من قوم موسیٰ، فرعون کا لفظ پڑھیں، شیطان کا لفظ پڑھیں، تو ہر لفظ کے پڑھنے پر 50 نیکیاں ملیں گی. ذرا اندازہ لگائیے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اس بدبخت شیطان کا نام اگر قرآن میں لکھا کہیں آیا تو اس نام کے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ 50 نیکیاں، کیونکہ فرعون کے 5 حرف بنے، قارون کے 5 حرف بنے، شیطان کے 5 حرف بنے، تو ہر ہر نام کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نیکیاں. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اتنی آسانی سے نیکی کما سکتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کے اندر گزاریے تاکہ زندگی میں نیکیوں کے انبار لگ جائیں، یہی اعمال قیامت کے دن کام آئیں گے. چنانچہ انسان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، مال، عیال اور اعمال. جب مرتا ہے تو مال اسی وقت جدا ہو جاتا ہے، جو عیال ہے وہ کنبہ خاندان وہ دفن کرنے تک چلو ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ بھی وہاں چھوٹ جاتے ہیں. یہ انسان ہی کے اعمال ہیں جو قبر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، قیامت کے دن بھی ساتھ ہوں گے اور اس بندے کو جنت کے دروازے تک پہنچانے میں کام آئیں گے. جد عمل گور میں تیرا بھی کوئی یار نہیں، جد عمل گور میں تیرا بھی کوئی یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. تو نیک اعمال بھاگ بھاگ کے کرنے چاہیے اور اللہ رب العزت کو ہر لمحی یاد کرنا چاہیے. یاد تیری اے خدائے لم یزل، ہے یہ میری زندگی کا ما حصل، نام تیرا میرے دل کی ہے دوا، ذکر تیرا روح کی میرے دوا، تو ہی ہے مقصود تو ہی مدعا، جان و دل کرتا ہوں میں تجھ پر فدا، کر قبول عاجز کی اپنے یہ دعا، یا الہی مجھ کو تو اپنا بنا. تو ہماری ایک تمنا ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آگئے ایک نیت لے کر، اب آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنا بنا لیجئے. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے نیک مجالس کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تاکہ ان کی برکتوں سے بندے کے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قرب کا ایک مقام مل جائے۔ ویسے تو اگر دل میں عظمت الہی ہو تو ایک آیت سے زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ایک دفعہ محبت سے لے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لے، اللہ تعالیٰ کا نام محبت کے ساتھ لے، تو وہ فرماتے ہیں محبت سے لیا ہوا یہ نام کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب ضرور بن جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لینا، کیا عجیب بات ہے، ایک مرتبہ اللہ رب العزت کا نام محبت کے ساتھ لینا کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا ضرور ذریعہ بن جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو ہر وقت اللہ کا نام لیتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ جی سنیں آپ کو طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں، کہ جی اس دفعہ ہم کلامی ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یہ ہر وقت تو یہ ذکر کرتا ہی رہتا ہے۔ تاہم کوتور پر حاضر ہوئے، فریاد کی، قبول ہو گئی، واپس آ کر اس کو بتا دیا۔ جب کہا تو اس نے ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ اس نے نام لیا، تو فرمایا کہ اس نے اتنے خلوص سے نام لیا کہ اسم کے ذریعے یہ مسمی تک ہی پہنچ گیا۔ تو ایک دفعہ اللہ کا نام محبت سے لینا بھی اگر انسان کو اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے تو یہ کام کتنا آسان ہوا۔ ہاں اتنا ہے کہ ہم اپنے دل کو گناہوں کے برے اثرات سے بچائیں۔ آپ اگر کبھی رنگ والے کے پاس جائیں نا تو آپ سفید کپڑا لے کے جائیں تو جو رنگ کہیں فوراً چڑھ جاتا ہے، لیکن کالا کپڑا لے کے جائے اور کہیں جی کہ اس پر رنگ چڑھا دو، وہ کہے گا کالے کپڑے میں کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ تو کبھی کبھی انسان کا دل گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ محفل کی نورانیت کا رنگ نہیں چڑھتا۔ یہ کالک کیسے ختم ہوگی؟ یہ سچی توبہ سے ختم۔ اس کالے رنگ کے لیے جو رنگ کاٹ ہے اس کا نام توبہ ہے۔ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، پھر جتنا بھی گناہوں کا رنگ چڑھا ہوگا وہ سب زنگ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں پر سچی توبہ کے ساتھ، اللہ کی یاد کی نیت کے ساتھ اگر بیٹھیں گے اور دل میں اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتیں آرام سے عطا فرما دیں۔ دعا قبول ہونے کے لیے بزرگی شرط نہیں ہے، ذرا توجہ فرمائیے، دعا قبول ہونے کے لیے بزرگی شرط نہیں ہے، دل شکستگی شرط ہے کہ دل ٹوٹے بندے کا، دل کو لگے، دل کے اندر انسان کے ایک تڑپ ہو۔ تو دعا قبول ہونے کے لیے بزرگی شرط نہیں، دل شکستگی شرط ہے۔ اس لیے جب کبھی دل ٹوٹے دعا مانگا کریں اور دعا کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھا کریں۔ تاہم اس نفس کے اوپر محنت بڑی کرنی پڑتی ہے۔ بنی اسرائیل کو دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو کیا کیا نعمتیں نصیب ہوئیں، 40 سال ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کھلایا، 40 سال. اور اس کے بعد ایسی قوم کہ ایک جگہ کسی بت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، جیسے ان کا معبود ہے ہمارا بھی معبود بنا دیجی. تو یہ نفس کی جہالت جلدی ختم نہیں ہوتی، زندگی بھر اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. تاہم یہ جو نسبت ہے، یہ نسبت انسان کے دل کی میل کچیل دور کر کے انسان کو نیکی پر برانگیختہ کر دیتی ہے، اور بندہ پھر نیکی کو شوق کے ساتھ کرتا ہے. کرتے کرتے اللہ کرے کہ ہم پوری زندگی اسی طرح نبھا دیں. آج تو بڑھاپے کی عمر ہو جاتی ہے، اور اگر نیکی کی تلقین کریں تو کہتے ہیں کہ جی دعا کریں پہلے صحت ہو جائے پھر ہم نمازیں پڑھیں گے. ایک مرتبہ ایک بڑے میاں تھے جن کی عمر 82 سال ہو گئی تھی اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کے بیٹے نے کہا جی کہ آپ ابو جان کو تھوڑا سا نماز کے لیے بھی کہہ دیں. تو ہم نے بڑے میاں سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو جیسے ہی پوچھا نا کہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نے اپنے گھٹنے کو پکڑا، کہتے ہیں بس اس گھٹنے میں درد ہے، یہ ٹھیک ہو جائے میں نماز شروع کر دوں گا. اب جو 82 سال کی عمر میں گھٹنا پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو پھر نماز پڑھوں گا، اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ تعجب ہے انسان پر جو اپنے بڑھاپے کی شکایت کرتا ہے، حالانکہ یہ بڑھاپے کی عمر تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب ہماری دنیا کی یہ جو مدت تھی یہ کٹ گئی اور اللہ سے وصل کا وقت آنے والا ہو گیا. لیکن چونکہ دنیا میں انسان اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے اس کا یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو 3 نصیحتیں فرمائیں. 3 نصیحتیں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں. ایک بات فرمائی، لا تحلق الناس عن نفسك فإن الأمر يسير إليك دونهم، کہ لوگ تجھے تیری ذات سے غافل نہ کر دیں اس لیے کہ معاملہ تیری طرف لوٹایا جائے گا ان کی طرف نہیں، یعنی پوچھ گچھ تجھ سے ہوگی. اگر ہم گناہ کر بیٹھیں گے نیکی چھوڑ دیں گے تو یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ تجھے نیکی سے روکا کس نے تھا، کہیں گے تو رکا کیوں تھا، ہم سے پوچھیں گے. تو فرمایا کہ لوگ تجھے تیری ذات سے غافل نہ کر دیں. اور آج یہی ہے، ہم بہانے بناتے ہیں، بیوی بہانے بناتی ہے او جی میاں ٹی وی دیکھتا ہے اور مجھے اس کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے. خاوند بہانے بناتا ہے او جی بیوی گھر میں ٹی وی چلاتی ہے اور بچے دیکھتے ہیں مجھے گھر میں لانا پڑتا ہے. ایک بچہ کہتا ہے او جی گھر میں چونکہ گانوں کی آوازیں آتی ہیں تو مجھے بھی سننے پڑتے ہیں. ہم بندوں کے سامنے تو یہ عذر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے. یا ہم کہہ دیتے ہیں او جی بس دوستوں نے مجبور کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی عذر نہیں کہ تم نے دوستوں کی وجہ سے مجبور ہو کے یہ گناہ کیوں کیا. کئی دفعہ ہم نے دیکھا کاروبار والے، فیکٹریوں والے، دکاندار، کیا کریں حضرت وقت ہی نہیں ملتا. بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا، پوری زندگی عبادت کے لیے دی، یہ تو ہم نے اپنی مصروفیتیں بڑھا لی ہیں نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے کے لیے پہلے محنت کریں. لوگوں کی وجہ سے کہیں خود کہیں جہنم میں نہ جا پڑے. مہمان آگئے تھے نماز قضا کر بیٹھے، شریعت تو اس بات کی اجازت نہیں دیتی، کہ ایسی مہمان نوازی کیا کہ ان کی وجہ سے تو آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں. تو فرمایا کہ لوگ تجھے تیری ذات سے غافل نہ کر دیں. امی نے کہا تھا لہذا میں نے بینک کی نوکری کر لی. کوئی بہانہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی پیاری نصیحت کی کہ لوگ تجھے تیری ذات سے غافل نہ کر دیں اس لیے کہ معاملہ تیری طرف لوٹایا جائے گا ان کی طرف نہیں. یعنی پوچھ گچھ تجھ سے ہوگی ان سے نہیں ہوگی. اس لیے قیامت کے دن انسان پھر پریشان ہوگا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. افسوس کرے گا کاش کہ میں نے فلان سے دوستی نہ لگائی ہوتی. لقد عدلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا. دوسری نصیحت یہ فرمائی وَلَا تَقْتَعِ النَّهَارَ سَارِبًا فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ. دن کو چل پھر کر نہ گزار اس لیے کہ جو عمل تو نے کیا وہ محفوظ کر لیا جائے گا. کہ تو چل پھر کے دن نہ گزار ان کو سلام کر لیا ان کے پاس چلے گئے ان کے پاس چلے گئے اور دن نکل گیا. فرمایا دن کو چل پھر کے نہ گزار اس لیے کہ جو عمل تو کرتا ہے وہ تیرا عمل اللہ کے ہاں محفوظ کر لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ. اللہ نے ان کے اعمال محفوظ کر لیے اور وہ اس بات کو بھول گئے. آج کل تو حالت یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر کے بھول جاتا ہے نا تو خود بخود سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرا وہ گناہ معاف ہو گیا. وہ معاف تو نہیں ہوتا. معاف تو ہوگا توبہ سے. ہم بھول گئے ہم سمجھتے ہیں گناہ ہی معاف ہو گیا حالانکہ گناہ تو نام اعمال میں موجود ہوتا ہے. تو فرمایا کہ چل پھر کے دن نہ گزار اس لیے کہ جو عمل تو نے کیا وہ عمل محفوظ کر لیا جائے گا. اس لیے قیامت کے دن انسان کے سارے بھید کھولے جائیں گے. یوم تبل السرائر. فرمایا کہ قیامت کے دن وہ دن ہے جبکہ انسان کے بھید کھول دیے جائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نیکی پرانی نہیں ہوگی گناہ بھلایا نہیں جائے گا. توجہ سے بات سنو. نیکی پرانی نہیں ہوگی گناہ بھلایا نہیں جائے گا بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا. اب جو دل میں آئے سو وہ کر. نیکی پرانی نہیں ہوگی گناہ بھلایا نہیں جائے گا اور بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا. اب جو دل میں آئے سو وہی کر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکی کی زندگی گزاریں. تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِن فَإِنِّي لَا أَرَى شَيْئًا أَشَدُّ طَلَبًا وَلَا أَسْرَعُ دَرَكَةً مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبٍ قَدِيمٍ. کہ جب تو گناہ کر بیٹھے تو پھر فوراً نیکی کر اس لیے کہ میں نے اس نیکی سے زیادہ سختی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اس گناہ کو تلاش کرنے والی کوئی اور چیز نہیں دیکھی. تو جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کو سختی سے تیزی کے ساتھ ڈھونڈتی ہے اور گناہ کی ظلمت کو دل سے مٹا دیتی ہے. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ نیکی کیسے گناہ کو مٹا دیتی ہے. اس لیے کہ بندے نے گناہ کیا تو گناہ تو ہوا ایک اور اس کے بدلے میں ایک نیکی کی اور نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہ، جو ایک نیکی لائے گا تو اس کے بدلے دس نیکیاں، تو نیکی کی طاقت کو اللہ دس گنا بڑھا دیتے ہیں، گناہ کی طاقت وہی رہتی ہے، اس لیے ایک نیکی زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے اس گناہ کو گرا دیتی ہے اور اس کے اثر کو مٹا دیتی ہے۔ تو اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان فوراً نیکی کرے، بلکہ جیسا گناہ کرتا تھا توبہ کر کے اسی جن سے عمل کی نیکی کرے۔ مثال کے طور پر بدنظری کرتا تھا، آنکھوں کا غلط استعمال، اب ان آنکھوں سے اللہ والوں کے چہرے کو دیکھے، ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالے تاکہ آنکھوں کا صحیح استعمال ہو، بیت اللہ شریف کو دیکھے، ان چیزوں کو دیکھنے سے نیکی ملتی ہے۔ اگر یہ آدمی غیبت کرتا تھا اپنی زبان سے، اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے تاکہ زبان صحیح کام کے لیے استعمال ہو۔ اگر گانے بہت سنے، اب اللہ کا قرآن خوب سنے تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ اگر کسی نے بدکاری کی یا کرتا تھا تو اب اس کو چاہیے کہ غریبوں کی جو بیٹیاں ہیں ان کی نکاح کے لیے تعاون کرے تاکہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزار سکیں۔ اگر شراب پیتا تھا تو پانی کی سبیل بنوائے تاکہ پیاسے اس سے اپنی پیاس کو بجھا سکے۔ اگر لوگوں کے دل دکھاتا تھا تو چاہیے کہ اب خدمت کرے تاکہ ان کے دل خوش ہوں اور ان کی دعائیں پائے۔ اگر پہلے جھوٹ بولتا تھا اب اس کے بدلے میں سچ بولے۔ اگر اسراف کرتا تھا اب توبہ کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ زیادہ کرے۔ تو جن سے عمل کو زیادہ کرے گا تو گناہوں کے اثرات جلدی انسان کے اندر سے مٹ جائیں گے۔ تاہم چند ایسے اعمال ہیں جو بہت مختصر ہیں اور ان کا اجر اتنا ہے کہ جس سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور فرشتے نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ فرشتے نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ وہ چند اعمال ہم ہر وقت کرتے رہیں، ہر وقت کیے جا سکتے ہیں، بہت آسان ہے، اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی عادت بنا لیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا، یعنی ایک تو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو ایک پوری یعنی ایک فکرہ ہوا نا جس میں استغفار کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی زبان سے فقط استغفر اللہ بھی کہہ دے گا تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ تو استغفر اللہ کہنا کون سا مشکل ہے بھئی، ہم بیٹھے ہوئے اپنے فارغ وقت میں استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مشائخ کہتے ہیں کہ 200 مرتبہ صبح اور 200 مرتبہ شام، یہ تو عام روٹین بنا لے، اور اگر دیکھے کہ دل کی ظلمت بہت زیادہ ہے اور دل اثر قبول نہیں کر رہا نیکی کا، تو دل کی ظلمت کو دھونے کے لیے اب گناہ کی ذرا زیادتی، اب استغفار کی زیادتی کرے، جتنا زیادہ کر سکتا ہے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ استغفر اللہ وقتاً فقتاً پڑھتا رہے، اپنی زبان پہ رکھے اس کو، یعنی یہ الفاظ ہماری زبان پہ جاری رہنے چاہیے۔ اکثر و بیشتر ہم ان کو استعمال کرتے رہیں اپنی گفتگو میں، جب ہم ان کو گفتگو کا حصہ بنا لیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ نیکی آسان ہو جائے گی۔ استغفار کثرت کے ساتھ کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ تعالی ان کو کیوں عذاب دے گا؟ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب ہرگز نہیں دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالی عذاب نہیں دے گا. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالی کے عذاب سے بچے رہیں گے. نہ شکلیں مسخ ہوں گی، نہ ذلت ملے گی، نہ رزق کم ہوگا، کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے. اچھا، یہاں پر مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ اچھا ہم نہیں مانتے اللہ کو، ہم پہ آ جائے عذاب جو آنے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے تھے، لیکن اہل مکہ پر عذاب نہیں آیا. تو کیوں نہ آیا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ان میں موجود تھے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہ آیا. اب اس پر سوال کیا گیا کہ جی ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بعد میں عذاب آ جاتا؟ تو فرمایا کہ نہیں، کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے، ہجرت نہیں کر سکے، کمزور تھے، بیمار تھے، جو بھی صورتحال تھی، یا دیر سے ہجرت کی، وہ استغفار کرتے تھے اور ان کے استغفار کی وجہ سے کافر بھی عذاب سے بچے رہے. تو پھر ایک اور سوال کیا گیا کہ جی اچھا، دیر سویر کے بعد ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ کلمہ گو تقریباً سارے کے سارے مدینہ سے چلے، مدینہ کی طرف چلے گئے تھے اور پیچھے کوئی بھی نہیں رہا تھا، کافر رہ گئے تھے. تو مفسرین نے لکھا کہ پھر بھی ان پر اللہ کا عذاب اس لیے نہ آیا کہ اس وقت کے کافر مشرک جب طواف کرتے تھے تو طواف کرتے ہوئے غفران کا لفظ پڑھا کرتے تھے. طواف کرتے ہوئے زبان سے کیا پڑھتے تھے؟ غفران کا. یہ غفران کا یہ بھی استغفار ہے، اس کی برکت سے اللہ نے کافروں کو عذاب سے بچا لیا. اگر کافر بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں تو پھر کلمہ بھی کیوں نہیں بچیں گے بھائی؟ تو استغفار کثرت کے ساتھ کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو خوب کہیں. چنانچہ استغفار کرنے پر پانچ انعام ملتے ہیں. ایک تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا بارشیں برستی ہیں کثرت کے ساتھ، تیسرا انسان کو مال کے اندر برکت نصیب ہوتی ہے، چوتھا استغفار کی کثرت سے انسان کو اللہ تعالی اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں، بیٹے ملتے ہیں، اور پانچواں استغفار کی کثرت سے انسان کے باغ کا پھل بڑھ جاتا ہے، دکانوں کی بکری بڑھ جاتی ہے، کاروبار کا منافع بڑھ جاتا ہے، اور چھٹی بات کہ اللہ تعالی چشمے جاری فرما دیتے ہیں، پانی کے چشمے بھی جاری فرماتے ہیں اور گھروں میں سے اللہ تعالی علم کے چشمے بھی جاری فرما دیتے ہیں. تو استغفار پر کیسے یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں؟ سنیے قرآن عظیم شان. اللہ تعالی کے ایک پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب نعمتیں اللہ رب العزت استغفار کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں. دوسرا کام یہ کریں کہ انسان کو زندگی میں کچھ چیزیں مرضی کے مطابق پیش آتی ہیں اور کچھ چیزیں مرضی کے خلاف پیش آتی ہیں. تو جب بھی کوئی چیز مرضی کے مطابق ہو تو الحمدللہ کہہ دیا کریں. الحمدللہ کہنا یہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کسی نے پانی پیا الحمدللہ کہا، کھانا کھایا الحمدللہ کا، الحمدللہ کہنے سے گویا اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا. تو اب الحمدللہ کا لفظ کتنا آسان ہے، الحمدللہ کہہ دیں. اب دیکھیں ہماری زندگی میں روزانہ کتنے کام ایسے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق ہو تو انسان الحمدللہ کہہ کر چپکے چپکے اللہ کا شکر ادا کر دے، یہ عبادت بن جائے گی. مثال کے طور پر خاوند نے تعریف کر دی، بیوی کو کہا آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو. اب اگر بیوی اپنے دل میں الحمدللہ کہہ دے تو وہ شاکرہ بن گئی، شکر ادا کرنے والی بن گئی. اگر اس نے بچوں کو وقت پہ سکول بھیج دیا تیار کر کے اور الحمدللہ پڑھ لیا کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں بنا، وقت پہ بچوں کو سکول بھیج دیا، الحمدللہ کہہ دیا، تو اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا. اگر بچے واپس سکول سے بخریت آگئے، چوٹ نہیں لگی، جھگڑا نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں بنا، تو بچوں پر نظر پڑتے ہی الحمدللہ پڑھ دیا تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا. کپڑے دھونے تھے وقت پہ دھو لیے، الحمدللہ پڑھا. کھانا وقت پہ پکا لیا، الحمدللہ پڑھ لیا. مہمان آئے اور خوشی خوشی واپس چلے گئے، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ کا شکر ادا ہو گیا. وقت پہ آپ نے نماز پڑھ لی، الحمدللہ پڑھ دیں، اے اللہ کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آئی، شکر ادا کر دیا. تلاوت کی توفیق نصیب ہو گئی، ذکر مراقبے کی توفیق ہوئی، الحمدللہ کہہ دیں، اس نعمت پر شکر ادا نہیں ہوا. کوئی دن آپ نے ایسا گزارا آنکھ نے غلط نہیں دیکھا، یا عورت نے ایسا دن گزارا کہ بے پردگی نہیں ہوئی، الحمدللہ پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو گیا. اگر آپ نے کوئی دن ایسا گزارا کہ آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کا شکر ادا کر لے. اس پر کیا ہوگا؟ شکر ادا کرنے والی بن جائیں گی. جب دل کو سکون ملے، خوشی ملے، کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے، اس وقت الحمدللہ کا لفظ کہنے سے یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندوں میں شمار ہو جائے. تو بہت آسان کام. کسی دن ساس کو راضی دیکھا، نند کو راضی دیکھا، یا نیند سکون کی ملی اور جاگے تو سکون کی نیند آنے پر الحمدللہ کہا، اچھا کھانا اللہ نے عطا فرما دیا، کھانا کھا کر الحمدللہ کہا، پیاس تھی پانی پیا، الحمدللہ پڑھ لیا، سونے کے لیے نرم بستر پر آ کر سوئے، الحمدللہ پڑھ لیں کہ میرے مالک نے کتنا مجھے نعمت عطا فرمائی، تو یہ شکر ادا ہو گیا. اب آپ ذرا غور کرتے چلیں، یہ تو چند باتیں ہیں نا، تو معلوم ہوا کہ ہم تو ایک دن میں ہزاروں دفعہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے، اور ہم کرتے ہی نہیں. دن گزر جاتے ہیں اور ہم نے کبھی نعمت کا اتنا شکر ادا ہی نہیں کیا ہوتا، بلکہ جو کوئی چیز نہیں ہوتی ہم شکوے ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہ ملا، وہ بھی نہ ملا، یہ بھی نہ ملا، وہ بھی نہ ملا. تو بھئی شکر جتنا زیادہ ادا کریں، مثلا بخریت اجتماع میں آگئے، الحمدللہ، بیان سن لیا خیریت کے ساتھ، اللہ نے دل پہ کچھ اثر ڈال دیا، الحمدللہ. یہ الحمدللہ تو ہر وقت ہی پڑھتے رہے، زبان تر رہے اللہ کے اس ذکر سے. اس لیے جنتی جنت میں جب جائیں گے نا تو وہاں ایک ہی کلمہ ان کا ہوگا، کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی الحمدللہ ہی کہتے رہیں گے. تو وہ جنتیوں والا عمل آپ دنیا میں ہی کرنا شروع کر دیں. پھر دیکھیں اب اس شکر کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو اس پر بہت نیکیاں ملیں گی. اب دیکھیں عورتیں کہتی ہیں جی کہ ہمیں تو عبادت کی فرصت نہیں ملتی. اب یہ جتنی باتیں میں نے مختصر وقت میں بتائیں اگر اتنے اوقات میں یہ الحمدللہ پڑھ لیں تو سوچیں ان کے نام اعمال میں روز کتنی نیکیاں لکھی جائے گی. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھائیں گے واپس نہیں لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. کون سی عورت چاہتی ہے کہ خاوند کی محبت جو مجھے ملتی ہے وہ ختم ہو جائے، یا اولاد اللہ نے دی واپس لے لے، یا رزق کے مصیبت میں اللہ مجھے ڈال دے، کوئی بھی نہیں چاہتی. تو اگر ان نعمتوں کو سلامت چاہتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیں گے. ایک بڑے میاں تھے، سوچتے تھے کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ کہیں میرے عملوں کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی مل رہا ہے. اس لیے ان کو جب کوئی نعمتیں ملتی تھی نا تو وہ گھبراتے تھے کہ قیامت کے دن مجھے یہ کہیں نہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے تو دنیا میں ان نعمتوں کا بدلہ دے دیا، تو وہ گھبراتے تھے. اللہ کی شان، وہ جتنا کہتے اللہ مجھے نعمتیں نہ دے اور نعمتیں ملتی، پھر کہتے اللہ مجھے اور نعمتیں نہ دے، مجھے دنیا میں نہیں چاہیے اور ملتی. ایک دن تو رو پڑے دعا مانگتے ہوئے، اے اللہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی نعمتیں دنیا میں مجھے اور نہ دیں، میں آخرت میں چاہتا ہوں، اور آپ کی نعمتیں اور زیادہ مجھ پر ہوتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، میرے بندے جب تجھے نعمتیں ملتی ہیں تو تو ان پہ شکر ادا کرتا ہے، جب تک تو شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا میں تجھے نعمتیں ادا کرنا کبھی بند نہیں کروں گا. تو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا، دیکھو اللہ نے ہمیں نظر سلامت دی، کانوں میں کا سننے کی قوت سلامت دی، چکھنے کی قوت سلامت دی، دماغ سلامت دیا، عزت کی روزی دی، بیوی دی، بچے دیے، گھر دیا، کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی. ہمارے گناہوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے، یہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ کی، ہمیں رسوائی سے رب نے بچا لیا. تو ہم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ اس لیے جب کبھی ایسی بات کو سوچیں جو طبیعت کے مطابق ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. یہ الحمدللہ تو دن میں سینکڑوں دفعہ کہا کریں. یہ جو تسبیح صبح شام ہے یہ تو ایک وظیفہ ہے، ویسے تو 24 گھنٹے کی تسبیح ہونی چاہیے، ایسے انسان اللہ کا شکر ادا کرے. اچھا اس طرح تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جو کام مرضی کے مطابق ہو گئے. اب کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام مرضی کے مطابق نہیں بھی ہوتے تو پھر اس پر صبر کر لیں. جو چیز خلاف مرضی ہو اس کو برداشت کر لینا، اس پر رد عمل ظاہر نہ کرنا، زبان سے شکوے نہ کرنا، شکایتیں نہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں. تو ہم اس پر صبر کر لیں، صبر پر بھی اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرما دیں گے. اور کتنا اجر عطا فرمائیں گے؟ اللہ تعالی کا ارشاد ہے قرآن مجید میں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے صبر عطا فرمائے گا. اب آپ بتائیں کہ جو بات اس عاجز نے کہی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا اجر ملے گا کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر حساب اجر ملے گا تو اس اجر کو لکھتے فرشتے تھکیں گے یا نہیں تھکیں گے؟ میں اور آپ تو اس کو نہیں نہ کہہ رہے، پروردگار فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کے اتنا اجر کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہو سکے گا، تو پھر اتنا اجر لکھنا فرشتوں کے لیے آسان نہیں ہوگا، وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ تو جو گناہ کیے ہوں گے وہ مٹیں گے کہ نہیں مٹیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی ظلمت مٹانے کے لیے صبر کر لینا آسان کا۔ اب دیکھیں، آج ایک جوان بچی ہے، کسی بات پہ ماں بلا وجہ ڈانٹ دیتی ہے، اب وہ اگر چپ کر جاتی ہے، آگے سے بولتی نہیں، اس نے صبر کر لیا، اس صبر پر اجر مل گیا۔ اگر باپ نے ڈانٹ دیا، استاد نے ڈانٹ دیا، یا کسی نے دل توڑ دیا، امیدیں تھیں پوری نہ ہوئی، تمنا تھی پوری نہ ہوئی، صبر کر لیا، اب اس صبر پر بغیر حساب اجر ملا۔ دعا مانگی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، صبر کر لو، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس صبر پر کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بے صبری کی وجہ سے ہم اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہر کام بندے کی مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ کچھ کام مرضی کے مطابق ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے۔ تو مومن کے لیے ادھر بھی آسانی ادھر بھی آسانی، جو مرضی کے مطابق ہو شکر ادا کرے تو اللہ کی طرف سے اجر، اور مرضی کے خلاف ہو صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر۔ تو مومن کو دونوں پر اجر ملے گا۔ تیسری چیز، نہ یہ تین چیزیں ہوگی، استغفار کثرت سے کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ پڑھنا، اور صبر کرنا۔ چوتھی چیز، درود شریف کو کثرت سے پڑھنا، کھلا پڑھ لیجئے، ویسے تو 100-200 دفعہ صبح اور 200 دفعہ شام پڑھنا ہی چاہیے، اور موقع پہ بھی پڑھا کریں، عادت بنا لیں۔ درود شریف کے فضائل میں اتنا کچھ موجود ہے کہ انسان پڑھ کے حیران ہوتا ہے۔ ذرا سنیے کہ دو چیزیں انسان کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا قرب عطا کریں گی، ایک تقوی۔ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ بات، کہ معاذ ابن جبل اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یمن کا معلم بنا کر بھیجا، تو ان کو الوداع کرنے کے لیے نبی علیہ السلام ساتھ چلے، مدینہ طیبہ سے ذرا باہر کی طرف اکٹھے تھے، نصیحت فرماتے گئے فرماتے گئے، آخر پر آپ نے یہ بات بھی کہی کہ معاذ تم جا رہے ہو، جب لوٹ کر واپس آؤ گے تو ہم موجود نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک عاشق صادق کا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ سننا کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو معاذ ابن جبل بہت روئے، بہت روئے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں معاذ تم جا رہے ہو، جب لوٹ کر آؤ گے ہم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کی تسلی کے لیے ایک بات فرمائی، فرمایا معاذ یاد رکھنا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دوسروں سے زیادہ متقی ہوگا۔ تو دو چیزیں نبی علیہ السلام کے قرب کا سبب بنیں گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا متقی ہوگا اتنا زیادہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا زیادہ مجھ پر درود شریف پڑتا ہوگا اتنا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو یہ تقوی اور درود شریف، یہ دونوں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا قرب عطا کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ، جیسے انسان پر حج فرض ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، اسی طرح پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے۔ لیکن اگر کسی مجلس میں ہو اور وہاں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو تو ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور ہر دفعہ پڑھنا مستحب ہے. اگر پورا درود شریف نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی درود شریف ہے. اس لیے جہاں بھی نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. اور اسی طرح لکھنے میں اگر نام نامی لکھے اسم گرامی لکھے تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. بعض لوگ سواد ڈال دیتے ہیں، وہ بدل نہیں بن سکتی اس کا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کاتب کی مغفرت ہی اللہ نے اس لیے کر دی کہ جہاں نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہوتا تھا وہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا کرتا تھا، اس پر اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی. حسن رسی رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ حضرت میری والدہ فوت ہو گئی، مجھے یاد آتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے ان کی زیارت ہو جائے. اور یہ آج بھی پوچھتے ہیں، عورتیں بھی پوچھواتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں، حضرت کوئی عمل ایسا بتا دیں کہ فوت ہونے والے بندے سی خواب میں زیارت ہو جائے. تو اس کے لیے ایک عمل حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے زمانے سے چلا آ رہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان چار رکعت نفل عشاء کے بعد پڑھے اور ہر رکعت کے اندر الحاکم التکاثر یہ سورت پڑھے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. چار رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحاکم التکاثر پڑھے اور پھر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوا سو جائے. فرماتے تھے 40 دن عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ 40 دنوں کے اندر اندر اس کو اس کا مقصود عطا فرما دے. اور اسی کو آزمایا لوگوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے. تو اللہ کی شان ایسا مجرب عمل ہے کہ اس عمل پر کئی لوگوں کو نبی علیہ السلام کی زیارت اللہ نے عطا فرما دی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. علماء نے لکھا کہ 300 مرتبہ ادنا ہے، 1000 مرتبہ اوسط ہے، اور 3000 یا اس سے زیادہ پڑھنا یہ کثرت ہے. اب بتائیں ہم نے کبھی کثرت کی؟ گھر میں عورتوں کے پاس گھنٹوں فارغ ہوتے ہیں، جمعہ کے دن وہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ بھی سکتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر درود شریف پڑھنے کی کثرت کرو. اب اس حکم کو سامنے رکھ کے جو کوئی درود شریف کی کثرت جمعہ کے دن کرے گا تو اس یقیناً اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں نصیب ہوں گی. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، جو ہمارے مشائخ بتاتے ہیں، جو شخص روزانہ مجھ پر صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. اچھا اگر 100 دفعہ دن میں پڑھا تو 30 حاجتیں دن میں، اور 100 مرتبہ رات کو پڑھا تو 30 حاجتیں اور 60. ہمارے روز کے کام 5-10 ہی ہوتے ہوں گے، ہر بندہ دیکھے نا کتنے کام ہوتے ہیں روز کے، 5-10 ہی ہوتے ہیں جو خاص کام ہوتے ہیں، باقی تو روٹین کی لائف چل رہی ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالی 60 حاجتیں پوری کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں تو صبح و شام کا درود شریف ذرا توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو ہمارے کاموں کو سنوارنے کے لیے یہی کافی ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، توجہ کے ساتھ سنیے، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اپنی آنکھوں سے جنت کا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا. اللہ اکبر. فارغ لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا کون سا مشکل بھئی؟ سبحان اللہ. کہ جو شخص 1000 مرتبہ روزانہ مجھ پر درود شریف پڑھے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو وہ خود نہیں دیکھ لے گا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ فرشتے متعین ہیں، جو آدمی بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ اس کے درود شریف کو میرے پاس لاتے ہیں، اور اس بندے کا اور اس کے والد کا نام لے کر درود شریف مجھ تک پہنچاتے ہیں. یہ آج کل ہمارا ٹی سی ایس اور فیڈ ایکس کے ہیں نا، ڈاک پہنچانے والے ادارے، ایک اللہ تعالیٰ کا بھی بنایا ہوا ادارہ ہے، اس میں بہت سارے فرشتے ہیں، وہ بھی تیز ڈاک ہے. یہاں کے ادارے تو سارا دن ڈاک جمع کر کے ایک وقت میں پہنچاتے ہیں، اور ہم نے جدھر پڑا فرشتہ اسی ایک لیٹر کو لے کے پہنچ جاتا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ کے اوپر درود شریف پڑا. تو دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے. چنانچہ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے. ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. فرمایا کہ تم روزانہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی اور میں نے منہ آگے تو کیا، تو نبی علیہ السلام نے میرے رخسار کو بوسہ دیا، جس کی وجہ سے 1 ہفتے تک ان کے پورے گھر سے خوشبو آتی رہی. تو نبی علیہ السلام کیسا قرب نصیب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہو سکے تم مدینے میں آ کے مر جا. دل میں ہر بندہ نیت ضرور رکھے کہ اگر اللہ میرے لیے آسانی فرمائے اور مجھے اللہ تعالی مدینے کی مٹی عطا فرما دے تو کتنی خوش نصیبی ہے. زندگی دے مکہ کی اور موت دے مدینہ کی. عمر اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبک. لیکن اب ہر بندہ تو وہاں جا نہیں سکتا، ہر بندہ تو وہاں جا نہیں سکتا. تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. یہاں بھی اگر دل میں محبت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہی کے ساتھ حشر فرما دیں گے. پانچویں بات، دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم. جب اتنا بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اتنا ہی مومن کے لیے کافی. آج حامد کو پتا چلے کہ میری بیوی کو یہ چیز پسند ہے، خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ چیز لاؤں گا، بیوی خوش ہو جایا کرے گی. بھائی یہ دو کلمے اللہ رب العزت کو پسند ہیں. تو ہمیں اکثر سبحان اللہ جب بھی اللہ کی کسی نعمت کا تذکرہ کرنے لگے تو سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرے. مثلا سبحان اللہ میرا بچہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ آج فلاں کام ایسے ہو گیا، سبحان اللہ ایسے ہو گیا. سبحان اللہ کا لفظ کثرت کے ساتھ استعمال کرے، کیونکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو جب اتنی نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان الفاظ کو کثرت کے ساتھ کہیں. قیامت کے دن تو انسان ایک نیکی کو ترسے گا نا. وہ ایک نیکی والا واقعہ آپ نے سنا، ایک عجیب واقعہ ہے. قیامت کا دن ہوگا، ایک نوجوان کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہ نوجوان جب اس کا حساب ہوگا اس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی، اور فرشتے اس کو کہیں گے کہ اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہو جاتی تو نونا اور نیکی برابر ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تجھے جنت عطا فرما دیتے، اب ایک نیکی کم ہے. تو وہ اجازت مانگے گا کہ مجھے اجازت مل جائے تو میں ایک نیکی لے آتا ہوں. اجازت مل جائے گی، چنانچہ وہ بھائی کے پاس آئے گا، پکا انکار، پھر اپنی والدہ کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی، باپ کے پاس جائے گا انکار، جتنے رشتہ داروں کے ساتھ توقع ہوگی، بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، سب ہی انکار کر دیں گے. کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس نے احساس ہوگا کہ ایک نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے، اس دن احساس ہوگا. ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. یہ نوجوان بڑا ہی مایوس ہوگا، بڑا پریشان ہوگا، ایک نیکی کوئی نہیں دے رہا. اللہ کی شان، ایک بندہ وہاں ہوگا جس نے زندگی میں کی ہی ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. وہ جب اس کی پریشانی کو دیکھے گا تو وہ سوچے گا میرے پاس تو ہے ایک نیکی، میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، چلو میں ایک اپنی نیکی اس نوجوان کو دے دیتا ہوں. یہ نوجوان ایک نیکی لے کے خوش ہوگا اور آ جائے گا، اور فرشتوں کو آ کر کہے گا کہ میں ایک نیکی لے کر آیا. فرشتے حیران ہوں گے، چنانچہ اللہ تعالی فرشتوں کو فرمائیں گے وہ کون سخی ہے جس نے آج کے دن اس بندے کو ایک نیکی عطا فرما دی. تو وہ بندہ نیکی دینے والا اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا کہ اللہ میں نے سوچا میں تو جہنم میں جانا ہی ہے، میں ایک نیکی اسے دے دوں یہ تو جہنم سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، تو نے میرے بندے پر آج رحم کھایا، میں ارحم الراحمین، تجھ پر رحم کر کے تجھے جنت عطا فرما دیتا. وہ بھی جنت میں جائے گا، یہ بھی جنت میں جائے، ایک نیکی کے بدلے جنت میں. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب جنت میں جائیں گے. میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. یا اللہ. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے میں بھی ان میں سے ہوں. تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرما دی. ایک دوسرے صحابی تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے. فرمایا بھئی عکاشہ بازی لے گئے، انہوں نے دعا کروا دی. اب جب یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ امت کے تو اربوں کھربوں بندے اور 70,000 جنت میں جائیں گے، تو پتہ نہیں ہمارا پھر کیا حساب ہوگا. مگر اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، علماء نے اس میں اور زیادہ آسانی کر دی. چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح فتح الملہم میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ما کل الف سبعون الفا، 70,000 بندے بغیر حساب جنت میں جائیں گے اور ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. اب 70,000 اس کو ضرب دے دیجئے تو معاملہ تو پھر لاکھوں کروڑوں میں آ گیا. اب حوصلہ بڑھ گیا کہ بھئی کہیں نہ کہیں ہم بھی شاید شامل کر لیے جائیں، لیکن ابھی بھی تھوڑا ہے، 70,000 ہو اور ہر ہزار 70,000 کو لے کر جائے تو بھی تھوڑا. چلیں ایک اور روایت، علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ 3 لپیں بھر کر جہنم سے نکالیں گے اور ان کو جنت عطا فرما دیں گے. 3 لپیں جیسے گندم ہو نا تو ہم دونوں ہاتھوں سے بھر کے نکال لیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم یحشی ربک ثلاث حشیات، پھر اللہ تعالی 3 لپیں بھر کر جہنم سے نکال کے جنت میں عطا فرما دے گا بغیر حساب کتاب. وہ بھی اب ان 3 لپوں میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اللہ، تو عرب تو عربوں کی بات آ گئی، خربوں کی بات آ گئی. تو جب اتنی اللہ کی رحمت عام ہو گئی تو اب تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی راستے کھل گئے. لہذا یہ دعا ہر دفعہ مانگا کریں کہ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت جانے والوں میں شامل فرما لی. بھئی مانگے تو اونچی چیز نا، جب اتنی اللہ کی رحمت عام ہونی ہے تو ہم بھی اللہ تعالی سے خوب مانگ لیں. تو یہ دعا اب آپ ضرور مانگا کیجئے کہ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والے اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے. چنانچہ اگر ان اعمال کو آپ باقاعدگی سے کرتے رہیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی کہ گناہ دھل جائیں گے اور نیکیاں لکھتے لکھتے فرشتے تھک جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے، ایک درود شریف ہے، جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اس درود شریف کو پڑھتا ہے یعنی اخلاص محبت کے ساتھ تو فرشتے اس درود شریف کا اجر لکھتے لکھتے 6 مہینے تک لکھتے رہتے ہیں. 6 مہینے تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو بات کہی نا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا اجر ملتا ہے کہ فرشتے تھک جائیں گے اور گناہ مٹ جائیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص یہ جو 2-3 دن آپ یہاں آئے ہیں ان دنوں میں آپ اس کی مشق کر لیجئے اور پھر گھروں میں جا کر اس کو کرتے رہیے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہمیں نیکی میں آگے بڑھا دے. اپنے وقت کی بھی حفاظت کیجئے، بجائے گپوں میں گزارنے کے، کارگزاریاں ایک دوسرے کو سنانے کی بجائے اللہ کی یاد میں گزاریے. مراقبہ کیجئے انفرادی اجتماعی، تلاوت کیجئے، قضا نمازیں پڑھیے، تہجد پڑھیے، اوقات کے جو نوافل ہیں وہ پڑھیے. اپنی چیزوں کی حفاظت خود کیجئے. حفاظت کے لیے جماعتیں بھی متعین ہیں مگر آپ خود بھی بے احتیاطی سے بچیے. بعض حضرات جیب میں سیل فون ہوتا ہے اور اس کو کبھی ادھر لگا دیتے ہیں چارجنگ کے لیے اور پھر وضو کرنے بھی چلے جاتے ہیں. تو ایسا کام کرنے سے آپ دوسرے کے لیے گناہ کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو اپنی چیزوں کی حفاظت، جوتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، خود حفاظت کیجئے. اس کے لیے مستقل نظام بنایا گیا ہے. تو سیل فون چارجنگ کے لیے آپ جو ذمہ دار ساتھی ہیں ان کو دیجئے اور چارجنگ کے بعد واپس لیجئے تاکہ آپ کی کوئی چیز گم نہ ہونے پائے. اور مسافہ کرتے ہوئے ساتھی ہجوم بنا لیتے ہیں، یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے. مسجد کا ایک ادب ہے، یہ اللہ تعالی کا گھر ہے، دربار ہے اللہ کا، اس کے بارے میں فرمایا اولائک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ تو مسجد میں داخل ہوتے ایسے کہ جیسے ہیبت زدہ بندہ ہوتا ہے، ہمیں تو مسجد میں ایسے رہنا چاہیے، اور ہم زور کرتے ہیں اور مسافہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مسافہ کرنا سنت ہے اور ایذا پہنچانا وہ حرام ہے، حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، نیکی تھوڑی ہوئی گناہ زیادہ ہو گیا، کیا فائدہ اس کا؟ تو اگر مسافہ کرنا ہو تو لائن بنا کر ایک ایک کر کے آ جائیے، چند منٹ زیادہ لگ جائیں گے مگر آپ آرام تسلی کے ساتھ مسافہ بھی کر لیں گے. اور دوسری بات کہ جب جھرمٹ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ درش ہوتا ہے، تو سارے ایک نیت کے ساتھ یہاں نہیں آئے، کچھ ایسے بھی ہیں جو بازاروں میں بھی بھیڑ دیکھتے پھرتے ہیں، ان کو مجمع کی تلاش ہوتی ہے تو وہ یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. اب ان کے لیے آپ نے کام ہموار کر دیا، اگر رش کر دیا تو ایسے موقع پر ذرا محتاط رہیں، اپنی جیبوں کا بھی خیال رکھیں، اور کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے تو اس بندے کی اطلاع ضرور دیں. ہماری حفاظت کے لوگ الحمدللہ اس دفعہ متعین ہیں، وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر اس کے باوجود کوئی ایسا بدنیت آدمی درمیان میں آ جائے تو پھر آپ بھی اس کو ذرا پہچاننے میں مدد کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو سہولت ہو، آسانی ہو، آنے والے مہمانوں کو نقصان سے بچاؤ ہو جائے. تو وقت کی حفاظت کیجئے، چیزوں کی حفاظت کیجئے، اور مقصد ہمارے یہاں مل بیٹھنے کا یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوانا، اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں. تو دعا کیجئے اور رات تہجد میں دعائیں مانگیے. یہ جو ایک دو راتیں اللہ نے عطا کی ہیں بس ان میں اللہ تعالیٰ کو منا کے یہاں سے جائیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیں. لا الہ الا اللہ محمد. دعا کر لیجئے سبحان ربی العالی الخالق، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم فضلنا من كل بلاء دنيا وعذاب. اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على حبيبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.